نبينا ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تعلیم ہو رہی تھی اس میں نفس عقل اور قلب ان کا باہمی جو ربط تھا اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف آخرت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی مفید ہے. دنیا میں بھی انسان اس وقت اچھا وقت گزار سکتا ہے, لوگوں کے لیے مفید بن سکتا ہے جب یہ اس کے تینوں چیز ٹھیک ہو, ورنہ نہیں کر سکتا. مثلا کسی کا کافر کا نفس بھی اگر مطلب وہ ہے تو ظاہر وہ بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کافر کو اگر شوگر کی بیماری ہوگی اور وہ پرہیز نہیں کرے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ ہاں, تکلیف تو اس کو ہوگی نا. تو اب ظاہر مطلب یہ کہ جو بھی اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو نفس ہی کو نقصان پہنچتا ہے, نفس ہی کو نقصان پہنچتا ہے. ویسے کل نہیں رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تو دیا تھا کہ اماں جان میں تو اپنے نفسی کے لیے کرنا ہوئی ہے سارا کچھ. تو حضرت نے تو وہاں کے لیے کیا, لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جو اپنے نفس کو آرام دینا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ایک انتظام سے گزارتے ہیں, اور اس انتظام میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے, عقل مندی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نفس کی قابو کرنے کا بھی انتظام کرتے ہیں, اور دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو بھی ایک حد میں رکھتے ہیں ہر چیز کی, تاکہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ لمٹ سے نہ باہر ہو, نتیجتاً ان کی جو دنیا کی زندگی یہ بہتر گزرے. یہ والی بات تو اسی پر بھی کچھ اشعار تھے, پہلے میں ان کو پڑھوں پھر آگے بڑھیں گے. نفس پہ توڑا سا بوجھ ڈال دے تو اس سے تو نفس کو ہی آرام دے دو. شوگر کے بیمار تھوڑا سا بوجھ ڈال دے اس پہ, میٹھا نہ کھائے تو نفس بھی آرام ملے گا نا. نفس پہ توڑا سا بوجھ ڈال دے تو اسے تو نفس کو ہی آرام دے دو. نفرت دل میں کچھ دبا لینا, خوب مخاطب کو احترام دے دو. آپ نے کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا, جواباً اس سے بھی نفرت کا اظہار کیا, تو نے گالی دی اس نے بھی گالی دی, تو نے مکھ کچرایا اس نے مکھ کچرایا, اب مسئلہ بن گیا. اب اگر اس وقت اگر دل کو قابو میں کر لیتے, اس نفرت کو دبا لیتے تو ادھر سے بھی عین موقع تھا کہ وہ بھی کمی ہو جاتی ہے, وہ بھی آپ کے بارے میں سوچنے لگتا اور ظاہر آپ کی جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ نفرت دل میں کچھ دبا لینا, خوب مخاطب کو احترام دے دو. نفس پہ تھوڑا سا بوجھ, نفس سے تھوڑا سا بوجھ اٹھا کر پھر آنے والے مشکلات سے بچ کر, نفس سے تھوڑا سا بوجھ اٹھا کر پھر آنے والے مشکلات سے بچ کر بعد میں آسودگیاں سمیٹنے کا ہو تو جو ہے اس کو انعام دے دو. مطلب یہ کہ ایک انسان ہے, ٹریننگ کر رہا ہے, کورس کر رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, تو یہ بوجھ اٹھائے گا, پڑھے گا, محنت کرے گا, ٹریننگ میں تمام چیزوں میں, نتیجہ کیا ہوگا پھر اس کے ذریعے سے آسودگی حاصل کرے گا. اب جو لوگ اس وقت آرام کرے گا, نفس کو آرام دے گا, کیا ہے وہ آگے آنے والی آسودگی اٹھا سکتے ہیں, اسے معلوم ہو جائے گا. تو یہ دنیا کا قاعدہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نفس کو اپنے ٹف ٹائم میں ڈالنا ہوگا. اچھا, دل بھی نفرت کے دبا لینے کا گھونٹ پیتا ہے تو اس کے واسطے جو مخاطب ہے تو اس کے دل کو جو محبت ہے اس کا جام دے دو. مطلب یہ ہے کہ جو نہ دل جو نفرت کو دبا لینے کا گھونٹ پیتا ہے تو یہ اس واسطے ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے. عقل دنیا کا اثر لے لے کر فیصلہ کرتا ہے غلط اس کو, عقل دنیا کا اثر لے لے کر فیصلے کرنا ہے غلط اس کو, آخرت کی یقین سے سمجھا کر پھر سمجھنے کا اس کو کام دے دو. مطلب یہ جو انسان کا جو عقل ہے وہ دنیا کی چیزوں سے اثر لیتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے, اگر اس کو آپ آخرت پر یقین دلا دیں اور پھر اس کو سمجھا دیں کہ اصل کامیابی کیا ہے تو پھر کیا ہے, یہ باقیوں کو ہی سمجھائے گا. جو عقل کو سمجھائے گی نہ عقل پھر باقیوں کو سمجھائے گا. ٹھیک ہے, دنیا جب ملتی ہے ان باتوں سے حکم آیا کہاں سے اس کا ہے؟ جب دنیا اس سے ملتی ہے تو اس کا حکم کہاں سے آیا؟ آخرت بھی ملے گی اس سے ہی, دل اس کو سارا ہی تمام دے اس سے ہی آخرت کی کامیابی بھی آئے گی جہاں سے دنیا کی کامیابی کے حصول آئے ہیں. لہذا تم اس کو ہی دل دے دو. آج لکی جو محبت ہے شر ہے سو, آج لکی جو محبت ہے شر ہے سوچ, آخرت کا خیر ہی خیر. عقل و نفس دل کی خادم ہے, خامیاں دور کرنے ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں اپنا خام دے دو. یعنی عقل و نفس و دل کی جو خامیاں دور کرنے کے لیے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جو خام ہے. اور جو عجل کی محبت ہے وہ تو شر ہی شر ہے, اور یہ جو ہے مطلب یہ جو ہے وہ آخر کا جو سوچ ہے وہ خیر ہی خیر ہے. لہٰذا اس طرح سے پچھلو تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو ابھی انشاءاللہ عزیز زبدۃ التصوف جو چھوٹی سی کتاب ہے, لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں جو فہم التصوف ہے جو اصل کتاب ہے جسے لیے گئے اس کا جو دیپاچہ ہے وہ آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ مطلب آپ کو پتہ چلے کہ آگے جو کتاب آ رہی ہے وہ کیا ہے, اس سے کیا ملے گا. الحمدللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسول المذکر کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان و عمل کے سچوں کے ساتھ رہو. اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوگت کے سچوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ تقویٰ بھی نصیب فرمائی. تصوف دین کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کا جو مقصد بتایا جاتا ہے اس سے کوئی بھی دینوار مستغنی نہیں. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور سب اس کے محتاج ہے, اس لیے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد تک رسائی حاصل کرے. جہاں تک اس کے ذرائع کا تعلق ہے تو ان سے جب تک اس کے مقاصد پورے ہو رہے ہو تو اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ان سے وہ مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں جن کا تصوف میں حاصل کرنا ضروری ہے تو پھر ذرائع کے ساتھ چمٹنے میں کوئی خیر نہیں, ان کو ایسا بدلنا کہ پھر ان سے مقصود حاصل ہو ضروری ہو جاتا ہے. ذریعہ اور مقصد والی بات چلتی رہے گی ہر چیز میں, کیونکہ ظاہر ہمارا مقصد جو بھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ذرائع ہوتے ہیں, تو ان ذرائع کو استعمال کرنا ہوتا ہے, وہ ذریعہ استعمال ہو سکتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ حالات بدل جائے اور اس ذریعے سے وہ چیز حاصل نہ ہو سکتے تو پھر ذریعے کو بدلنا ضروری پڑتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بزرگ ہے, اس نے اپنے وقت کے لحاظ سے ایک ذریعہ استعمال کیا تھا اور اب وہ کام نہیں کر رہا ہے تو کیا خیال ہے اسی ذریعے سے ہم چلتے رہے؟ مثلا ہمارے کوئی بزرگ تھے, وہ لاہور جی ٹی روڈ پر جاتے تھے, اور جی ٹی روڈ بند ہو جائے اور موٹر وے کا راستہ کھلا ہو تو کیا خیال ہے جی ٹی روڈ موٹر وے پہ نہیں جانا چاہیے؟ ظاہر مطلب مقصد تو لاہور پہنچا ہے, مقصد میں تو جی ٹی روڈ نہیں ہے, موٹر وے نہیں ہے. اس شعبے کا چونکہ اعمال قلب کے ساتھ تعلق ہے جو کہ انتہائی لطیف چیز ہے, اس لیے اس میں دو طرح کے غیر پسندیدہ تغیرات اکثر و بیشتر وجود میں آتے رہتے ہیں جن کی پیشبندی اس فن کے ذمہ داروں کے ذمہ لازم ہوتی ہے. ان میں پہلا تغیر ان لوگوں کو بتاتا ہے جو جان بوجھ کر تصوف کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے سفلی مقاصد اس بگاڑ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے لیکن اپنے سفلی مقاصد کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے اور مخلوق خدا کو دین سے برکش نہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح ہیں جن کو قرآن نے مغضوب علیہم کہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے المومن کو بچائے کیونکہ یہ مان کے ڈاکو تھے. یہ لوگ اولیاء کرام کی باتوں کی غلط تعبیریں کرتے ہیں, قرآن سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, وعد الوجود کے نام پر شرک اور شرک کے نام پر الہات پھیلا رہے ہوتے ہیں. دوسرے تغیر ان لوگوں کے وجود سے آتا ہے جو تصوف کے اصل ماہر مفاہیم سے واقف نہیں ہوتے. وہ لوگ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلاتے رہتے ہیں, وہ مقاصد کو ذرائع و ذرائع کو مقاصد بنا لیتے ہیں. اس طرح نظریاتی طور پر تصوف کو کچھ نہ سمجھے خدا کرے گئی کہ عملی تصویر بنا لیتے ہیں, اور عملی طور پر دعوے بڑے اور عمل کم کے مساق بن جاتے ہیں. یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کو دعا نہیں کہا گیا ہے. یہ لوگ بھی قابل رحم ہیں کیونکہ گمراہ ہے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ گمراہ ہے. اگر کوئی یہ سب نکاح مل جائے جن سے ان کو مناسب ہو تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور خوشکیدہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد اپنے مقصود تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ملا تو پہلا گروہ ان کو بہت آسانی کے ساتھ اپنا اعلی کار بنا لیتا. انہی دو گروہ کے مقابلے میں تیسرا گروہ بھی موجود میں آیا ہے. جو کہ اخلاص کے ساتھ تصوف کو خلاف سنت سمجھ کر اس کی مخالفت کے درجے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی قابل رحم ہیں, ان تک بھی تصوف کی صحیح تعبیر نہیں پہنچی. اگر کوئی ان کے تصوف کے بارے میں صحیح بات ان کی زبان میں پہنچائے تو یہ بھی قابل اصلاح ہے. دوسرے لفظوں میں یوں بھی گمراہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے کام کو اپنے غلط فہمی کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں. اگر ان کو بھی کس طرح یہ سمجھا لیجیے کہ اصل تصوف وہ نہیں جن کو تم تصوف سمجھ بیٹھے ہو, یہ نہ ان پہلے دو گنوں گروہ کا بیان کردہ ہے, بلکہ اصل تصوف تو عین شریعت بلکہ شریعت کی تکمیل یا روح ہے, تو اپنی مخالفت سے باز آ سکتے ہیں, اس طرح ان کے تصوف کو برکات حاصل ہو سکتے ہیں. چوتھا گروہ ان لوگ کا جو تصوف کو جانتے ہیں کہ عین حق ہے, وہ قرآن آیت کی تشریح کرتے ہیں, دل میں تصوف کے اثر اس کو مانتے ہیں, لیکن بعض دنیائی مقاصد کے خاطر تصوف کی مخالفت پر کمر بست ہوتے ہیں. یہ گروہ بھی پہلی طرح کی موضوع بن لیں گے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اس لیے اصل میں دونوں ایک ہیں. پہلے گروہ تصوف کے ذریعے اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, اور یہ آخر گروہ تصوف کے انکار کر رہے ہیں, برکات سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. یعنی پہلے کے مقاصد تصوف کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں دنیا کے, اور دوسرے کے تصوف کی مخالفت کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں دنیا کے. دونوں میں مقصود دنیا ہے, وہ درمیان کے دونوں جو ہے وہ قابل رحم ہے, وہ دوالیم میں ہے. وہ ایک جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ غلط صوفیوں کو دیکھ رہا ہے, ہاں جی مطلب اس کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو سمجھ نہیں سمجھنا. تو یہ چار گروہ ہیں. پہلا گروہ اگر تصوف کے ذریعے اسلام میں بگاڑ پیدا کریں, اور یا پھر وہ تصوف کے انکار کر امت کو اس کے معلوم کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ہو پھر دنیا کو ختم کر کے ان کو ہدایت سے نواز دے. نہ انہوں نے دلائل سننے نہ ماننے, اس لیے ان کے ساتھ بحث ضیاء اوقات کے سوا کچھ نہیں. دوسرا اور تیسرا دو جو راستہ گم کر چکے ہیں, ان کو راستہ پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کو جیسے ہی صحیح راستے کا پتہ چلے گا اس پر چل کر اپنے منزل کو پا لیں گے. یہ کتاب انہی دو درمیانی گروہوں کو سامنے رکھ کر رکھے گی. ان میں کوشش کی گئی کی جائے گی کہ تصوف کے اصل کو واضح کیا جائے کہ اصل میں کیا ہے, اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ان کے اصطلاحات جن کے مفاہیم کو لوگ بگاڑ کر حقیقت سے دور چل جاتے ہیں, ان کا اصل مفہوم کیا ہے, اس میں مقاصد کیا ہے, ذرائع کیا ہے, ان کا آپس میں کیا ربط ہے. یہ کتاب کو کہ فقیر کے الفاظ میں ہے, لیکن یہ تو ان بزرگوں کے ملفوظات سے ماخوذ ہے جن کی صحبت میں اس فقیر نے نبوی شعبے کا الف باسی کیے, یا پھر ان بابرکت ہستیوں کی تحریرات سے جن نے اس صدی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس نبوی شعبے کو پھر سے نکال کر کامل عمل بنا دیا ہے. ان میں حضرت مولانا شکر تان رحمۃ اللہ علیہ, مجدد ملت خود برشاد حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامۃ الدہر حضرت مولانا سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے شیخ مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اپنے محسن حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں سے استفادہ کیا گیا ہے. گاہے گاہے اور حضرات کی تحریریں بھی زیر نظر رہی ہیں, لیکن غلبہ انہی کو حاصل ہے. فقیر کی خواہش تھی کہ اس فن کے تشنگان کو اصل سرچشموں سے براہ راست گاز بوجھے, اس لیے فقیر کی عادت رہی ہے کہ جس کو بھی تھوڑا سا دین کی طرف مائل دیکھا ان کو حضرت تانوی مفتی کی تحریرات سے متعارف کرنے کی کوشش کی. لیکن آج کل انگریزی ماحول اور عربی لٹریچر سے دوری نے عام قاری کو ان بابرکت ہستیوں سے براہ راست پہچان ہونے کا راستہ کافی حد تک بند کر لیا ہے, اس لیے تعارف کے طور پر یہ کتاب انشاءاللہ کفایت کرے گی. آگے کس کا دعویٰ ہے, کس فن کے ساتھ میں نے انصاف کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ہمت اور قسمت ہے کہ اپنے آپ کو کہاں تک سیراب کرتے ہیں. فقیر کا کام ہے منزل کا تعین کرنا, اس پر چلنے پیرے کے ذر پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو, اس کتاب کو امت کے لیے بابرکت بنائے, اور جس مقصد کے لیے اس کو لکھا جا رہا ہے وہ مقصد پورا ہو. آمین. تو اصل میں ہمارا جو کتاب ہے, یہ جو کتاب ہے اس میں ہم لوگ صرف اور صرف گویا کہ اصل چیز کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں, اور جن جن لوگوں نے اس کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ حقیقت سامنے آ جائے. پھر اصل میں تصوف یہ کوئی نظریاتی چیز تو ہے نہیں, یہ تو عملی چیز ہے. تو جس شہر کے ساتھ بھی جس کا تعلق ہوگا اس کے طریقے پہ پھر انشاءاللہ چلے گا اور کام کرے گا, انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں ملیں گی. لیکن یہ بات ہے کم از کم ذہن تو صاف ہونا کہ معلوم تو کر سکے کہ حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے, بات کیا ہے. تصوف کا ایک مختصر تعارف. تصوف ایک متنازع لفظ ہے, لیکن اس کا متنازع ہونا حقیقی نہیں ہے. بلکہ بعض حضرات نے اسمبلی میں اس کے غلط معنی سمجھ لیے، لہٰذا ان کی افادیت سے انکار کر بیٹھے. حقیقت میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکات وغیرہ، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ دل کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، جن کا پتہ کسی اور کو نہیں چلتا. اس کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا اس کے کرنے والے کو. اور انہی اعمال پر ظاہری اعمال منحصر ہوتے ہیں. اگر کسی کے دل والے اعمال درست ہو تو چاہے اس کے ظاہر کا اعمال کتنے ہی درست ہو جائے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتے. بس اخلاص نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو کیا ہوا؟ عمل تو کر لیا کہ وہ چیز تو نہیں رہی. اگر کسی کے دل والے عمل درست ہو تو چاہے اس کے ظاہر عمل کتنے درست ہو جائے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتے. یا بعض دفعہ یہ ظاہری عمال ان باطنی عمال کی خرابی کی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان باطنی عمال، ان دل کا عمل کا درست کرنا بھی ضروری بلکہ اشد ضروری ہوا. بس وہ طور طریقے اختیار کرنا جس سے دل والے عمل درست ہو جائیں تصوف کہلاتا ہے. شریعت کے طور طریقوں کو چونکہ فکر بھی کہتے ہیں، لہٰذا ان معنوں میں تصوف کو فکر باطن بھی کہا جاتا ہے. یہ مرحل میں شاید پہلا ورشن ہے کیونکہ اس کو رکھنے کے ثبوت بڑا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے نا، نئے مرحل دیکھیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں تک ہماری نظر نہیں گئی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے تعلق میں ایسی کون سی چونکہ میں انہوں نے لیے نا پہلے سے ہی، کتاب 25 سال پہلے لکھی گئی تھی، ہاں جی، تو اس میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی محسوس ہو رہی؟ اس کا جو تعارف ہے صرف دل کے اعمال کے طریقے سے کیا گیا، حالانکہ وہ دو اہم چیزیں رہی گئی، مطلب ایک نفس کا اور ایک. ٹھیک ہے نا، آپ لکھ لیں گے؟ چلو لکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، مشورہ کر کے ڈسکس کر لیں گے کس کو. ٹھیک ہے، اچھا. ثبوت، اللہ جل شانہ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کو اپنے ارادے کا مختار بنایا، اس میں خیر و شر دونوں طرح کے مادے رکھے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نفس و ما سوا فعلہ ما فجور و تقویٰ. یہاں تو بات ٹھیک ہے، بس جب خیر کا مادہ استعمال تو کبھی کبھی اس پر فرشتے بھی رش کرنے لگتے ہیں. جب اس پر شر کا مادہ پڑے کہ مادے کا پڑا بھاری ہو جائے تو مجسم شیطان کی صورت میں بھی آ جاتا ہے. پھر فرمایا قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہا، یعنی مادے تو اللہ تعالیٰ اس میں دونوں رکھے، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کا اختیار اس کو دے دیا، لیکن چونکہ امتحان کے لیے تھا اس لیے ارشاد فرمایا کہ کامیاب تو وہ ہے جو خیر کے مادے سے کام لے کر امور خیر انجام دے اور اپنے آپ کو نفس کے شر سے بچائے. یا اپنے آپ کو نفس کے شر سے بچانے کے لیے جو طریق اور معمولات انہیں کو سب کے دیکھو ملانا ہے نفس سے. وہاں دل کے لحاظ سے بات کی، یہاں پر نفس کے لحاظ سے بات ہو گئی. ٹھیک ہے، چونکہ ایک ضروری عمل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. اس لیے انبیاء کرام کا مبارک سے جاری فرمایا ان کا جو فرض منصبی تھا، ان میں ایک اپنی امت کا تزکیہ بھی تھا. تزکیہ سے مراد یہی اپنے آپ کو نفس کے شر سے بچانا ہے. سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک بھی، جن کو قرآن عطا ہوا، جس نے تمام ادیان کی تکمیل کی، اور دوسری کتابیں جن کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا ان پر عمل منسوخ کرا دیا گیا، اور قرآن کی ہدایت کا سر چشمہ قرار دے کر ان پر عمل کا مطالبہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور صحابہ رضوان کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اپنے فرائض منصبی کا حق خوب ادا کیا، جس کی طرف اشارہ آیت مبارک میں ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے روشناس کرایا. یہاں پر کریکشن، رضی اللہ عنہم. ان کے دلوں میں الہیت پیدا فرمائی اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سے بہرور فرمایا، ان کو ایسے انگنت لوگوں سے روشناس فرمایا جو پہلے نہیں جانتے تھے. ان امور میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی تعلیم ہے، جس کی ذمہ داری میں بعد میں قرآن حضرات نے اٹھائی. اس کے بعد تعلیم الہیت ہے جس کا ذمہ تصوف کے ماہرین نے لیا, اور اس کے سابق کتاب و سنت کی تعلیم ہے جس کی ذمہ داری علماء امت نے اٹھائی. پس اعمال کی دو قسم ہوئی, جن میں ایک اعمال ظاہر اور ایک اعمال جوارے ہیں, اور دوسرے اعمال باطن یا اعمال قلب ہیں. علم ظاہر میں تلاوت قرآن اور فقہ ظاہر کے علوم آئے, باطن میں فقہ باطن یا اعمال قلب یا اعمال قلب کے علوم آئے. گو ان تمام علوم کی تدوین بعد میں ہوگی, لیکن چونکہ کا اثر کار نبوت ہے اس لیے ان کا سلسلہ آپ سے تک جاتا ہے. یہی وجہ کہ تلاوت قرآن تلاوت اور تلاوت یا سماعت حادث کی سلاسل کی طرح تصوف کی سلاسل بھی جاری ہوئے. اگرچہ اس کا معروف نام تصوف ہے, لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اس کا قرآنی نام تقویٰ ہے, جو کہ تمام علوم ہدایت کا دروازہ ہے. حضرت غالباً اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان تو سب کو حاصل ہے نا, تو مزید تو تقویٰ کی بات رہے گی نا, تو تقویٰ کو حاصل کرنا ہی ہوا جس کے ذریعے سبق کی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اس لیے انہوں نے اس کا نام جو ہے تقویٰ کرا دے دیا. اور قدم لاہم زکاہ, اس میں تقویٰ ہی اصول ہے, تو اس وجہ سے حضرت نے اس کا نام دیا قرآن نام. جیسے قرآن پاک میں قرآن کے بارے میں ارشاد ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کا مفہوم یہ کہ سید مشان کتاب میں کوئی شک نہیں, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پس ضروری نہیں کہ غیر متقین اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر متقی اساتذہ کالج اور یونیورسٹی میں اس قرآن کے اعلیٰ اعلیٰ مضامین کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خود ہدایت سے معلوم ہوتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث احسان میں اس کا نام احسان ہے, اس کو کوئی زہد کہہ دے یا تقویٰ احسان کہہ دے یا تصوف, اس میں کام جو ہے نا وہ دلوں کی صفائی کا کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. دل میں کان زبان ناک, اس میں اس چیپٹر کو میرے خیال میں ایڈیٹ کرنا ہوگا. دل میں کان ناک زبان اور ذہن کے ذریعے سے ہر دم جو آلودگی آتی ہے ان کا تدارک اور خراب کی جاتی ہے. انسان کو انسان, مسلمان کو مسلمان بنایا جاتا ہے. دل سے تکبر عجب اس حسد کینہ ریا بدگمانی پسندی وغیرہ کو نکال کر اس میں توازن مسکینی اخلاص نیکمانی تفیض توقر خود احتساب پیدا کی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں انسان کے دل کو مادہ پرستی سے نکال کر خدا پرستی کے اندر ڈال جاتا ہے. اس کو ہر دم احساس دلایا جاتا ہے کہ تو کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے, جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. بس کرنا تو وہی شریعت کے اتباع ہے کہ ہمیں اس کے لیے پیدا کیے, لیکن تصور اس پر زور ہی کہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ مجاہد تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کی جو جامع اور مختصر تعریف بیان کر وہی ہے, ساری تصور میں ساری ریاضتیں اور کوشش اس لیے ہوتی ہیں کہ کیا بتائیں, ریاضتیں ہوتی ہیں کوششیں ہوتی ہیں, میرے مطلب اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دائمی تعلق حاصل ہو جائے, اور ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سوچن کے طریقے پر ہونے لگے. تصوف کا بنیادی مقصد, مندرجہ بالا جامع تاریخ میں خط کشیدہ حصہ تصوف کا بنیادی مقصد ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے, کیونکہ اسی پر قرآن میں ولایت کا وعدہ ہے. بلا من اسلم وجهه لله و محسن فلو اجر من ربه ولا خوف ولاتی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جس کا مفہوم یہ کہ جس نے اپنا روح اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا, دل کا قبلہ درست کر لیا, سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگا, اور تھا نیکی کرنے والا یعنی شریعت پر چلنے والا, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا, نہیں کوئی ڈر ہوگا, نہ غمگین ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نشانی ولایت کی, جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کا مطلب کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو نہ ڈر ہوگا نہ غمگین ہوگا. یہ ساری مضمون سورہ اعراف میں اور وضاحت کے ساتھ, یا بنی آدم ما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم علیکم آیاتی فمن اتقى فاصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یعنی اے بنی آدم ہم نے روح علی الارواح میں تمہیں کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے, سو ان کے آنے پر جو شخص تم میں سے آیت کی تکذیب سے پرہیز رکھے اور اعمال کی درستی کرے مراد کی کامل اتباع کرے, سو ان لوگوں پر آخر میں بھی نہ کچھ اندیشے کی بات ہوگی اور نہ غمگین ہوں گے. بہرحال یہ باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو لہذا ہم لوگ اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتے ہیں. البتہ اس کے مطلب یہ کہ مختصر بات اندر تصوف ایک علاج فن کے طور پر کیوں ظاہر ہوئی, یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنے مطلب ریسورسز ہوتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے. اب جو ظاہر کے اعمال ہیں, ان ظاہر کے اعمال کے کرنے کے لیے جو کتابیں ہیں, مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھی جائے, روزے کیسے رکھے جائے، زکوٰۃ کیسے دیے جائے، یہ سب چیزیں جو ہے مطلب کتاب میں موجود ہیں، ظاہری جو اعمال ہیں ان کی ساری سب چیزیں موجود ہیں، لہٰذا ان کو اگر کوئی پڑھے گا بھی تو یہ مطلب ان کو علم حاصل ہو جائے گا اس کا، چونکہ ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے. لیکن جو تصوف ہے یہ علم نہیں، عملی چیز، عملی چیز ہے، اور عملی طور پر اس کی غلطیوں کا احساس ہو، عملی طور پر غلطیوں کو درست کرنے کا نظام ڈیولپ ہو جائے. تو اس وجہ سے اس کو ایک علاج فن کے طور پر لیا گیا ہے تاکہ ان کی وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں. مثلا یہ بات ہے کہ تکبر کیسے دور کیا جائے. اب تکبر کتابوں سے تو دور نہیں ہوتا، یہ تو علم کے ساتھ اس کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا کہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے. جو متکبر لوگ ہیں وہ تکبر کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اپنے اندر وہ تکبر ان کو نظر نہیں آتا. ہاں جی، اب پہلے ان کو تکبر نظر تو آئے نا، اور پھر اس کے بعد تکبر کے علاج کے لیے تیار تو ہو جائے نا، اور بس وہ تکبر کا علاج ہے اس کو کر تو لیں، پھر اس کے بعد ان کو. اور کمال کی بات ہے کہ پہلے اپنے آپ کو متکبر نہیں کہتے تھے، لیکن اس وقت ان کا علاج ہونے لگا پھر اپنے آپ کو متکبر کہنے لگے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، پہلے اپنے آپ کو متکبر نہیں کہتے تھے جب علاج نہیں ہوا. اب جو ہے مطلب یہ کہ آپ جس وقت تکبر دور ہونے لگا تو پتہ چلا گیا تکبر ہے مجھے. تو یہ جو چیز ہے فکر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ چونکہ فکر پیدا ہو گیا، اب وہ جڑوں کے اندر دیکھ رہا ہے کہ اس میں بھی تو تکبر ہے، اس میں بھی تو تکبر ہے، اس میں بھی تو تکبر ہے، تو اس کو پتہ چل رہا ہے. پہلے فکر نہیں تھی، اس چیز کو اہمیت ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ شاید اس کو تکبر نظر نہیں آ رہا تھا، تکبر کو برا سمجھتا، لیکن اس کو تکبر نظر نہیں آ رہا تھا، محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو یہ والی جو بات ہے اس کو باقاعدہ ایک علاج فن کے طور پر اس لیے وہ کہا گیا کہ تاکہ مطلب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو، اس کے مطابق سارے کام وہ کر سکے. پھر یہ تصوف جو ہے متنازع چیز کیا ہوئے ہیں، عام خواہ ایک چیز متنازع کیا ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں اس سے کسی کو اختلاف نہیں. مثلا سبب کون اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا، اور توکل، اللہ کی رضا، خشوع، اخلاص، اس کے ساتھ کون اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں حدیث شریف کی، اس پر قرآن کے اندر اس کا احکامات موجود ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے طریقے ہیں یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ بات ہے نا، جو اس کے طریقے ہیں یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. حالانکہ رزق کمانے کا، حلال کمانے کا حکم ہے اور حرام سے بچنے کا. ہاں جی، اب رزق حلال کمانے کے جو طریقے اس آج کل کے دور میں ہیں، تو پہلے دور میں تھے وہ تو نہیں تھے نا، تو کیا خیال ہے اب ان کو حرام کرا دیے کیونکہ پہلے نہیں تھے؟ جس طرح رزق کمانے کا، ان حلال رزق کمانے کا حکم ہے، اس کے لیے محنت کرنے کا، لیکن طریقے نہیں وجود میں آ رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ نے کتابوں کی پروف ریڈنگ پر پیسے لیتے تھے، تنخواہ لیتے تھے، کسی صاحبی نے پروف ریڈنگ کی ثابت ہے؟ کبھی پروف ریڈنگ ثابت کر لے صاحبی سے اس پر تنخواہ ثابت ہے. تو اب ظاہر مطلب جتنے بھی ہمارے ارننگ جو ہے جنہوں کو جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ظاہر ہیں اصول مال، تو نئے نئے طریقے وجود میں آ رہے ہیں، اس کے طریقے سے لوگ کما رہے ہیں. ہاں البتہ یہ والی بات ہے، اگر وہ شریعت کے اصول کے ساتھ تصادم کرتے ہو، مثلا اس میں سود ہو یا اس میں احتکار ہو، مطلب ذخیرہ اندوزی ہو یا کوئی اور ایسی چیز جو شریعت پر، شریعت کے ساتھ مخالف ہو، تو ظاہر اس کو حرام کہا جائے گا، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. لیکن جو نیم یہ طریقے آتے ہیں ہم صرف اس لیے تو اس کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ طریقہ ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی, دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے مینار تھا, مینار کسی مسجد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینار نہیں تھا, اور آج کل کون سی بڑی مسجد ہے جو مینار سے مینار کے پاس آئے؟ یہ سارے دلی سے ہوئے. اگر بدعت اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ ہو اور اب ہو, تو پھر تو مینار اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ ہے. ہاں جی, تو پھر کیا ہو اس کو بدعت کہیں گے؟ میں ابھی قصدن سے دور رہ رہا ہوں, ورنہ قریب آ جائے تو جو ہمارے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں, یہ مدرسوں کا جو موجودہ نظام ہے, درس نظام یہ ہے, یہی ثابت نہیں. کہاں سے کون سے صحابی جو درس نظام کی افارت آج کے درس نظام کے بغیر کسی کو عالم نہیں کہا جاتا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, مطلب یہ ذرائع ہیں, یہ اصل میں وہ نہیں ہے, مقاصد نہیں ہے. مقصد علم کا حاصل کرنا ہے, ذریعے یہ بھی ہیں اور بھی ہوں گے. اس طرح مقصد رزق حلال کمانا ہے تو ذریعے یہ بھی ہیں اور بھی ہیں. مقصد جو تھا وہ مسجد کا معلوم کرنا تھا کہ مسجد کدھر ہے, مینار اس کا ذریعہ ہے, اور بھی ذریعہ ہوں گے. تو یہ جو ذرائع ہیں ان کی اوپر پابندی نہیں ہے, مقاصد پر پابندی ہے کہ مقاصد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. دین کے جو مقاصد ہیں وہ مستقل ہیں, وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن جو دین کے ذرائع ہیں اس میں تبدیلی مستقل طور پر ہوتی رہے گی. وہ تبدیلی نہ ہونا ذات خود یہ خطرناک ہے, کیونکہ آپ نے کسی ذریعے کو مستقل مان لیا, مقصد بنا لیا. تو ذریعے کو آپ نے مقصد بنایا تو مقاصد میں اضافہ ہو گیا. آج میں اگر کہہ دوں کہ جو درس نظامی کا فارغ ہے وہ عالم ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور نظام سے جو جس نے علم حاصل کیا وہ فارغ ہے, اس کو ہم عالم نہیں کہیں گے, یہ بھی بدعت بن جائے گا. کیا ہے؟ آپ نے ایک ذریعے کو فکس کر دیا تو آپ نے اس کو مقصد بنا لیا. مقصد تو ہے نہیں, جو ذریعہ. تو یہ مقصد اور ذریعہ کا معاملہ بہت اہم ہے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے. تو اس سے جو نا مطلب یہ ہے کہ جو تصوف کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں ماشاءاللہ جو مطلب جو ہے نا وہ موجود ہے, اس کو اصول صحیح, اور جو لوگ سمجھتے کہ تصوف قرآن و حدیث میں نہیں, بالکل غلط ہے. غالی صوفیہ کا بھی خیال ہے اور خشک علماء بھی کہ تصوف سے قرآن حدیث خیال ہے, مگر دونوں سمجھتے ہیں. خشک علماء تو کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں, سب واحد ہے, بس نماز روزہ قرآن حدیث ثابت اسی کو کرنا چاہیے. یہ مسلمان صوفیوں نے کیا جھگڑا نکالا؟ تو کوئی ان کے نزدیک قرآن حدیث تصوف سے خالی, اور عالی صوفی یہ کہتے ہیں قرآن حدیث میں تو ظاہری احکام ہے, تصوف تو علم باطن ہے, ان کے نزدیک تصوف میں قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں. غرض دونوں حضرات قرآن حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں, یا پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تصوف کو چھوڑا, دوسرے نے قرآن حدیث کو. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اشکالات کا جواب دیا علماء کو, جو ان نے علمی طور پر اعتراضات کیے تھے. ان میں سے حضرت نے فرمایا کہ جس طرح قرآن میں وقیم الصلاۃ والزکاۃ موجود ہے, اس طرح یا ایھا الذین آمنوا صبروا بھی موجود ہے. تو صبر کو جو حاصل کرنا ہے یہ تصوف کے شعبے سے ہے. تو جس طریقے سے نماز اور زکات فرض ہے, اس طرح اسی قانون کے مطابق صبر بھی کرنا فرض ہے. کیسے کرو گے؟ وہ تصوف بتائے گا. اور وشکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لو, یہ بھی موجود ہے. اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام ہے, وللہ علی الناس حج البیت ہے, تو دوسری جگہ پر یحبون یحبونہ اور والذین آمنوا اشد حب اللہ بھی دیکھو گے. جہاں جہاں قام اور صلاۃ قام کو سالہ ہے, اس کے ساتھ یراؤن الناس بھی ہے. اور اگر ایک مقام پر ترسلا ترزکات کی خدمت مذمت ہے, تو دوسرے مقام پر تکبر و جب کی برائی بھی ہے. اس طرح حدیث شریف کو دیکھو, جس طرح باب نماز روزہ دیا اور شراب طلاق کو پاؤ گے, اب باب ریا و قبر بھی دیکھو گے. اس بات سے کون انکار کر سکتا کہ جس طرح ہمارے ظاہرہ حکم خداوندی ہے اس طرح ہمارے باطنی بھی حکم خداوندی ہے؟ کیا حکم صلات اور زکاۃ امر کا صیغہ ہے اور اس میں روش کیوں نہیں ہے؟ کچھ والے مسیحوں سے روزہ کی مشروعیت اور معمول بھی ہے انہیں ثابت ہے، اور ولذین اشد باللہ سے محبت کا معمول بھی ہے انہیں ثابت نہیں، بلکہ اگر وہ کہ تو معلوم ہوگا کہ ظاہری عمل سب کے سب ہی باطن کی اصلاح کے لیے ہیں، ہاں جی، اور باطن کی صفائی موجب نجات ہے، اس کی قدورت موجب ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے کا رفلا منزکا وقت خواب مند صاحب، بے شک جس نے سامنا اس کو صاف کیا کامیاب ہے، جس نے میلہ کیا ناکام رہا. یوم لائن کو مال والا بنوں، یعنی اس دن مال و دولت کا نہیں ہے گے، مگر وہ جو شخص اللہ پاک کے پاس سلیم دل لے کے آیا. دیکھیں پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسرے میں اچھا سلیم امتی اچھا قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع بنایا. ایمان اور عقائد جن پر سارے مال کی مقبولیت منحصر ہے، قلب ہی کیا فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کی. پس معلوم ہو کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان مقبول بارگاہ سے بدار مقام ہوتا ہے. اس کا نام اصلاح و حکم تصوف ہے. یا اللہ، اس میں ساری کریکشن بہت زیادہ ہے، کریکشن بہت ہے.
شاید
پرانا ورژن ہوگا شاید، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کہاں کا کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. چھپائی سے پہلے مطلب ہمارے پاس چانس موقع ہے. پھر غالی صوفیہ کو جواب دیا ہے. غالی صوفیہ وہ جو شریعت کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس سب اور ہے اور شریعت اور ہے، تو حضرت نے اس کے لیے طریقہ یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ لوگ صوفیہ کہلاتے ہیں اور صوفیہ پر اپنے بڑے حجت ہیں، اپنے بڑوں سے انکار نہیں کر سکتے جو تصوف کے بڑے، تو تصوف کے بڑے کون ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنود بودالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی الدین چشمی ادبی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور اکابر. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو کرامات والے دیکھو ہوا میں اڑتے دے ہوئے کتوں میں دھوکے میں نہ آ جانا، جب تکین دیکھو کہ امر نہیں حفظ حدود اور پابندی شریف میں کیسا ہے. جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مخلوق پر سب راستے بند ہیں سوائے اس کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم چلے. ابو الحسن نور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے حالت کا دعویٰ کرتے ہیں جس کو شریر سے باہر کر دیتی اس کے پاس بلا. خواجہ نصیرالدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے قولاً فعلاً ارادتاً، اس لیے کہ محبت کو اللہ تعالیٰ بے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوتی. حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ سے فرمایا جو آدمی شریعت پر قائم ہو اور جو کچھ احکام شرع کے ان کو بجا لایا اور صرف منہ تجاوز نہیں کرتا اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے، یعنی تمام طریقے اس پر موقوف ہے کہ شریعت پر ثابت کرنا ہے. ایک بات جس کا سمجھنا ضروری ہے، بعض اوقات بزرگوں نے اہلوں سے اپنے علوم کو چھپانے کے لیے زمانے الفاظ استعمال کیے، جو اہل تھے ان نے اس سے ایسا مطلب لے لیا اور دوسرے نے اپنے اپنے مطالب پر منطبق کیا، جس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا. اس لیے الحق صوفیہ نے بعد میں یہ قانون بنا لیا کہ صوفیہ کے کلام کو قرآن حدیث میں پیش کیا جائے، اغر اس کے مطابق ہے تو اس کو منوان لے لیا جائے، اگر بغیر قرآن حدیث سے متصاد تو اس کی تعبیر کی جائے، تو تعبیر کے ساتھ اس کا وہ مفہوم لیا جائے جو قرآن سے حدیث کے مطابق ہو. اگر ممکن ہو تو یا تو شفیات میں سے ہوں گی جس میں صوفی کو معذور سمجھا جائے لیکن اس کی کوئی تکلیف نہیں کی جائے، یا پھر اس کے کلام میں تحریف ہو چکی ہو جو کہ بعید نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف میں لوگ موضوع روایت تو شامل کر سکتے ہیں جن کی نگرانی کے رسم اور رجال جیسے عظیم فن موجود ہیں، تو صوفیہ کے اقوال میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی جس کے لیے اس قسم کا کوئی فن نہیں ہے؟ اگر کوئی مدعی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو سکتا کوئی ایسا قول پیش کر جو شریعت سے متصادم ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم نعوذ باللہ قرآن حدیث میں تعریف کے مرتب ہو، یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی تعبیر کرے جسے شریعت کے ساتھ متصادم نہ رہے، اور ایسی تعبیر ممکن نہ ہو تو اس کو مدثر رحمۃ اللہ کے کلام میں تعریف سمجھ لیں، کیونکہ ہم لوگوں نے شیخ رحمۃ اللہ کے کلام میں تعریف کرنا لوگوں کے لیے کلام میں تعریف کرنا حدیث سلسلہ کی تعریف سے کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے اسمار رجال کی کوسٹی پر پیش کرنا ممکن نہیں، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے انتظام موجود ہے. اس سے نہ شریر پر حق آئے گا نہ شیخ رحمۃ اللہ پر کوئی تومت آئے گی. اکابر امت نے اس طرح ان امور میں کیا جس پر تعبیر پرستی کی بکتی کسی گئی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنا دین بچانے کی غرض ہے چونکہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کے بغیر اتباع کا نام ہے. تصوف کی کچھ اصطلاحات ہیں. تو یہ پرانا ورشن ہمارے نئے ورشن میں بہت کچھ ہے.
بالکل
ابھی تک جتنا ہوا ہے اس پہ سوال جواب ہو جائے تو میرے خیال میں آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ, پھر ورنہ پھر یہ جمع ہوتی جائیں گی زیادہ. جی سوال
مکس کسما والے سیشن کے بھی
کر لیں, بالکل
کر لیں, ابھی وہ بھی تو کر لیں نا. سوال حضرت, یہ بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ جو ذکر اذکار قرآن و حدیث سے ثابت ہے انہیں کے ذریعے اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی, یہ باقی ذرائع کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟
دیکھیں جو ذکر اذکار ہے وہ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اس میں ہم ثواب سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں کرنے ہیں, لیکن اس کو ہم اصلاح کی نیت سے نہیں کرتے, ان کو ہم عمل کی نیت سے کرتے ہیں. ورنہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ تو ذکر کی بات کرتے ہیں, نماز سے پھر اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ نماز بھی تو ہے نا, اس کا تو قرآن پاک میں ہے بھی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بے عیبی کاموں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکنے والی ہے, تو بس یہ کافی ہونا چاہیے. اب اگر ہمیں جواب ملتے کہ کافی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ آخر نماز میں کوئی چیز مسنگ ہے نا, تو وہ مسنگ چیز اگر نماز سے ہو پوری ہو سکتی ہو تو ابھی تک پورا نہ ہو چکا ہوتا. تو کوئی اور چیز مسنگ ہے جو نماز میں مسنگ ہے لیکن کسی اور وجہ سے ہے, تو کیا وجہ ہے؟ نفس کی وجہ سے, ہاں جی, دل میں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے, یہ تین چیزیں نا. اب یہ جو ہے نا, اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے, اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے, اپنے عقل کی اصلاح کرنی ہے. تو دل کی اصلاح کرنے کے لیے جو ذکر اذکار ہے وہ کیفیت پر منحصر ہے, وہ الفاظ پر نہیں ہے, جبکہ ثواب والے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ پر منحصر ہے. ثواب ذکر ہے وہ الفاظ پر منحصر ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا تو اس میں تجوید کی قوانین پہ عمل نہیں ہوتا, تو حضرت نے فرمایا یہاں الفاظ مطلوب نہیں, یہاں کیفیت مطلوب ہے, یہاں کیفیت مطلوب ہے. یعنی چونکہ ان الفاظ سے ہم کیفیت حاصل کرتے ہیں اور وہ کیفیت علاج ہے. مثال کے طور پر آپ ذکر نہ کرتے ویسے ہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آ رہی اور غیر اللہ کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے, آپ کوئی لفظ بھی نہیں استعمال کرتے, اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی, جس میں الفاظ ہے ہی نہیں. لیکن آپ کیسے سارے طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے جائیں, آپ کو ثواب ملے گا نہیں, اصلاح نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ثواب مقصود نہیں ہے یہاں پر. اس وجہ سے جو ذکر جس ذکر کے ذریعے سے ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم ثواب نہیں سمجھتے, بلکہ اس میں ہم علاج سمجھتے ہیں, تو وہ ہم علاج کے لیے کرتے ہیں. ثواب اللہ تعالیٰ ہم ویسے مفت میں دے دے تو دے دیں, لیکن ہم اس کو علاج کی نیت سے کرتے ہیں. ٹھیک.
حضرت, جو روحانیت کا کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی روحانیت ہے, جس ہم کتابوں میں, جس ہم نے حوالہ دیا کتابوں میں پڑھتے ہیں, تو کچھ لوگ جو آج کل بھی مراقبہ کرتے ہیں تو ان کو چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ جس طرح اوپر جانا یا خانہ کعبہ میں جانا یا روزے پہ کچھ, لیکن مثال کے طور پہ ایک بندے نے ابھی مراقبہ کیا ہے اور وہ ادھر سے حرم سے پھر کیا ہے, ابھی وہ باہر جا کے بدنظری کرے گا, اس کی روحانیت ہو گئی ہے، وہ اس کو ایک یعنی ایک وہم ہوا ہے.
اوہ خدا کے بندے، میں تو کہتا ہوں آپ تو تصور میں کہتے ہیں، کوئی اصل واقعتاً حرم شریف چلا جائے، خانہ کعبہ کو 3 گھنٹے دے کے کچھ فائدہ اس کو ہو گیا نہیں ہوگا، باہر تصدیق کرے گا تو جائے گا نہیں جائے گا. آپ تو تصور کی بات کر رہے ہیں، میں تو ایک چوٹ بات کر رہا ہوں. ایک چوٹ یہ کہ خانہ کعبہ چلے جائیں اور وہاں پر روحانیت حاصل کر لیں، اس کو دیکھنے سے وہاں پر طواف کریں، حج کر کے آ جائیں، لیکن وہ جائے مطلب ایک بدنظری کرے گا تو اس کی روحانیت پہ جائے گی.
تو یہ جو مراقبوں میں اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے روحانی فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر
تو روحانی فائدہ وقتی طور پر ہو رہا ہے نا، لیکن اس وقتی فائدے سے فائدہ اٹھا کر اپنی نفس کی اصلاح کر لیتا ہے کہ مستقل ہو جائے.
ٹھیک،
یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ تو ہوا ہے لیکن وہ وقتی ہوا ہے، وہ وقتی فائدہ وہ ریٹائر ہے. اگر آپ نے اپنے نفس کی علاج نہیں کیا تو یہ چلا جائے گا، اڑ جائے گا. تو اب اس کو استعمال کر کے آپ نفس کا علاج اسے کروا دیں، اس شوق سے، اس محبت سے، اس روحانیت سے جو آپ کو حاصل ہوا ہے، تاکہ مستقل ہو جائے اور آپ ماشاء اللہ دونوں طرح ٹھیک ہو جائے.
جیسے ایک چیز صرف کنفرم کرنے کے لیے، یہ جو آپ نے کل جمعے کے پیغام میں بتایا تھا کہ سیر اللہ کے کمپوننٹس میں یعنی نفس، عقل، روح، جب یہ تینوں کی اصلاح ہو جائے گی تب ہم کہیں گے کہ سیر اللہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک. اور حضرت یہ جو یعنی نفس اور روح کا تو کچھ سمجھ آ گیا، لیکن یہ عقل کی بیماری کا یعنی پتہ کیسے چلے گا، اس کی علامات کیا ہیں کہ یعنی عقل ابھی ٹھیک نہیں ہے؟ ایک دوسرا اس کی
اصلاح دنیا سے
کوئی ایگزامپل مسئلہ
ہے کہ جیسے سود اور رشوت.
ٹھیک،
یہ تو موٹی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں.
اور اس کی اصلاح کی صورت کیا ہوگی اور ٹھیک ہونے
کی؟ ذکر، ذکر اور فکر. ذکر سے صرف فکر کی وجہ سے ذہنی عیش بن جاتی ہے، اس انسان کو سب ہوا میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ذکر ہے اس کو یاد دلاتی ہے کہ میں یہ فکر کس چیز کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو لہٰذا اللہ پاک میرے کیسے سے اس کے لیے جو فکر ہے وہ بتا دوں گی.
اور ٹھیک ہونے کی علامت کیا ہوگی اس کی عقل کی؟ کہ ہم جس صاحب نے کہا نا کہ یہ تین کمپوننٹ میں عقل کے کمپوننٹ کا
عقل کے بدلے اس کا سوچ بہتر ہو جاتا ہے، سوچ صحیح ہو جاتا ہے، وہ آخرت کے جو 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 جس کو کہتے ہیں اخبار ہے، ان اخبار سے اثر لے کر وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ دنیا کے اندر وہ اپنے عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے کوشش کرتا ہے بچنے کا، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی بری محفل میں نہ چلا جائے، غلط صحبت میں نہ بیٹھے، مطلب جن جن چیزوں سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو اس کوئی سوچ اس کا ہوتا ہے.
ٹھیک. حضرت ایک مجاہدہ کے سوا میں اور میجر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک جیسا ہمارے لیے تو شرعی، جیسے انہوں نے کہا نا تو شرعی امور میں بھی مجاہدہ ہے، کہ ہمارے لیے تو نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، تو
وہ حقیقی مجاہدہ ہے. ایک ہوتا ہے حقیقی مجاہدہ، ایک ہوتا ہے علاجی مجاہدہ. حقیقی مجاہدہ سب پر لازم ہے، کسی کے لیے مشکل ہے آسان ہے وہ سی بات نہیں ہے، وہ ہے لازم، وہ تو کرنا پڑے گا.
ٹھیک.
ایک شخص سے بالکل نمازی آدمی ہے، اس کے تعجب کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس کے لیے مجاہدہ تو نہیں رہا لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے. دوسرا آدمی بڑے مشکل سے پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بڑا مجاہدہ ہے اور وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ اگر جس کو مشکل ہوگا تو نہیں کرے گا، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو ہر حال میں کرے گا. لیکن جس وقت انسان علاجی مجاہدہ کر لیتا ہے تو پھر ان چیزوں کے لیے خود ہی انسان تیار ہو جاتا ہے، یعنی نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے ان چیزوں سے گھبراتا نہیں. مثال کے طور پر دیکھو، ایک جانور اگر اڑیا ہو وہ سامان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کو تربیت اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی تربیت ہو جاتی ہے، جب ہو جاتی ہے جب اس پہ بوجھ ڈالیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہ اس پہ اڑی نہیں کرے گا.
یعنی علاجی مجاہدہ پہلے آئے گا کہ شرعی کے قابل ہو جائے بندہ،
کہ شرعی کے قابل ہو جائے. اسی لیے اگر شرعی مجاہدہ کافی ہے اور نہیں، شرعی مجاہدہ اس کے لیے کافی ہے، اس میں سے اڑی نہیں کر رہا اور وہ کرنے دیتا ہے، تو پھر اس کے علاج مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ٹھیک. جس طرح
آپ کے خیال میں سیر کا کیا مطلب ہے؟
جانا
لاہور کا سیاح یا کراچی کا سیاح؟ سیر ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل، دوسری جگہ سے تیسری جگہ تبدیل، اس کو سیر کہتے ہیں. مطلب یہ نہیں ایک حالت سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا، تیسرا سے چوتھی حالت، یہ جو حالات کی تبدیلی ہے اس کو سیر کہتے ہیں. تو سیر اللہ سے مطلب یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، یہ جو اللہ پاک پسندیدہ راستہ اس کے قریب آ رہے ہیں، یہ سیر اللہ. اب دیکھو عقل رکاوٹ ہے آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، دل رکاوٹ ہے آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، نفس رکاوٹ ہے آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو سیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک چیز آپ اس کی ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کو سیر اللہ کہتے ہیں.
یہ معمولات کا جو چارٹ ہے ان میں تینوں کا علاج ہے، نفس، دل اور عقل کا.
ہاں دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، اس میں مجاہدہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی جو 3 سطرے آپ لکھ دیں تو لکھ دیں علاوہ، لیکن اس میں ذکر تو نہیں ہے. یہ تو اگر اصل میں ہم نے جو اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض اور قرب بالنوافل، اس کا ایک چیز ہم نے سامنے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے معلوم ہو کہ یہ آدمی اس بیماری اس کی کہاں تک ہے، اس سے ذرا میں معلوم ہو جاتی ہے کہ جو قرب بالفرائض ہے قرب بالنوافل اس میں کمی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کی کہیں گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ کی اصلاح پھر معمولات کے چارٹ سے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کا اعلانہ نصاب ہوتا ہے. مثال اس کو کچھ ذکر دیتے ہیں، کچھ مجاہدہ دیتے ہیں، کچھ سمجھ کی باتیں بتاتے ہیں، ہاں اس سے جو مطلب اس کا جو علاج ہوتا ہے، تو اس کی یہ تمام فرائض اور جو نوافل ہیں وہ اس کی ٹھیک ہونے لگتی ہے. یہ صرف ایک سیٹ ہے، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، معاشرت، اخلاق، تمام اس کے علاوہ وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے.
نہیں تو اس میں پھر معمولات کے چارٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی یا ضرورت نہیں ہوگی؟ بس اسی طرح
دیکھیے، ہم نے صرف ایک خاص شعبے کے لیے رکھی ہے نا، باقی جو جو رابطہ رکھتے ہیں جو شعر کے ساتھ، جو ہم کہتے ہیں معمولات کی چارٹ اور رابطہ شعر کے ساتھ، یہ دونوں لازم ہیں. اگر معمولات کا چارٹ ہی سارا کافی ہوتا تو رابطہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بس آٹومیٹک ہوتا نا، بس ٹھیک ہے جی معمولات کا چارٹ ٹھیک کرتے ہو، رابطے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں، رابطے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصل میں بات ہے کہ یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ان چیزوں کی بتانے کے لیے ان کو کافی صفحے بھرنے ہوتے اور ہمیں بھی بہت تفصیل سے اس کو دیکھنا ہوتا، اس پہ ہمارا ایک منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن ان تمام چیزوں کا اندازہ ہمیں فوراً ہو جاتا.
یہ ڈاکٹر صاحب جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے ان کو ایک مثال دی تھی کہ نمازوں کے جو ٹائم پہ جو ایک یعنی میرے نہیں یعنی جو میں افزائتی بات کروں کہ وہ فرض نماز میں جماعت میں وہ ایک رکعت میں سلو یعنی پہنچ جاتا، تکبیر اولا ہو جاتی تھی، مس ہو جاتی تھی یا ایک رکعت مس ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے آپ نے سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ سنتیں جو ہیں وہ پہلے آپ مسجد میں پڑھیں 4 رکعت سنتیں، یا جو جس طرح جس نماز سے پہلے نفل نہیں ہے تو نفل پڑھیں. تو اس سے الحمدللہ مجھے فائدہ ہو گیا. پھر ہم نے ڈسکشن کی تو کہ کیا اس طرح کی جو مجاہدے، اس طرح آپ کا زور ہے آج کل، تو اگر ہم خود اس طرح کی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی کہ جس طرح آپ نے بیان میں فرمایا کہ خواتین کے لیے جو شرعی پردہ ہے یا کچھ وہ بھی ایک ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو ہم نے میں نے اور ان کے ہم نے کہا اگر اس طرح آج کل کے دیکھ لیں جس طرح کہ ایسے کون کون سے ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اس طرح کی چیز.
ہمارے نقشبندی حضرات کی مجاہدات ہی یہی تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ اور کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ جو حقیقی مجاہدات ہیں ان کو لازم سمجھے، اس میں کمی نہ آنے دے، تو اس سے وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. لیکن اب مجھے بتاؤ کہ جو حضرات یہ برد کا بات کرتے ہیں تو ان کی ان چیزوں میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو اب جب کمی ہے تو کافی نہیں ہوا نا، کافی نہیں ہوا، جب کافی نہیں ہے تو پھر ایکسٹرا کرنے پڑے گا نا، مقصد تو اس طرح. تو اب یہ بات ہے کہ شیخ کو یہ الحمدللہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مرید کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو نفل کے طور پر بتایا، لیکن آپ اس کو اضافی مجاہدہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک قرب النوافل کی صورت ہے، لیکن یہ آپ کے لیے مجاہدہ اگرچہ بن گیا، اور اس مجاہدے میں آپ کو فائدہ اس لیے ہوا کہ آپ وقت پہ پہلے جانا چاہتے ہیں، تو وقت جب پہلے چلے گئے تو گلا تو اس میں آئی ہے. یہ بالکل اسی قسم کا علاج ہے جیسے کہ اسی عورت نے کسی پیر صاحب سے کہا کہ جو ہے گھر میں بڑی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی تعویذ دے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تعویذ دے دیو کہتے ہیں کہ جس وقت لڑائی شروع ہو تو اس کو منہ میں دبا لیا کرو, تو اس کو جہاں زور اس کے اوپر رکھو, جتنا لڑائی جب بڑھتی جائے گا اس کو مزید زور دو. تو بعد میں وہ آ گئی تو اس نے جو ہے نا مطلب کہا کہ پھر سب سے بہت فائدہ ہوا, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی. اس علاج یہی تھا کہ مطلب اس کو چپ کرانا تھا, چپ کرانا تھا بس کہ ٹھیک ہے. اس نے بھی علاج یہی تھا کہ آپ دیر سے پہنچ رہے تھے تو جلدی پہنچے, جلدی پہنچ رہے تھے نظم آپ کو بتا دیا تھا آپ کو پیسہ. ٹھیک ہے
جو صبح مقامات کی بات ہوئی تھی,
جی
اس میں پوچھا تھا کہ اس کی کوئی ترتیب کمپلسری ہے, مطلب کہ کسی مقام کے لیے کوئی باقی مقام جو مقامات ہیں پری ریکوزٹ ہوتا ہے, مطلب سٹارٹ اس کا توبہ سے جا کے رضا تک جاتا ہے یا رینڈملی بھی ہم اس کو
بغیر توبہ کے تو آپ ایک انچ بھی ہل نہیں سکتے, کیونکہ جو گزشتہ ہے اس پہ توبہ ہوگا, اس کے بعد ہی آپ کو مطلب ظاہر وہ چیزیں حاصل ہوگی. تو اس کے لیے مقام توبہ تو ہم آپ کو پتہ ہے ہمارا مقام توبہ تو شروع ہوتا ہے بیعت کے ساتھ ہی, توبہ کروا لیتے ہیں نا اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر پھر کوئی غلطی ہوگی تو فوراً توبہ کروں گا. تو اس میں وہ چیز تو آ گئی مقام توبہ. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس کو سمجھ آہستہ آہستہ آئے گی جس سے اس توبہ مقام توبہ اس کو زیادہ راسخ ہوتا جائے گا. مقام وہ جو انابت ہے اس کے بھی راستہ ہم دیتے ہیں, یہ جو ہم نے تسبیح بتائی ہوتی ہے تین تسبیحات وہ جو دیتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے. نمازوں کے بعد یہ جو جس کو کہتے ہیں معمولات کا چھاڑو یہ سب اسی کا وہ حصہ ہے. اور سب جو ہے مطلب یہ کہ جو ہم دیتے ہیں کہ بھائی ذکر آپ صبح سے لے کر دوپہر تک پیارے محمد رسول اللہ دوپہر کے بعد دروش مغرب کے بعد استغفار یہ سب اسی کے قبیل سے ہیں, یعنی اپنے اوقات کی حفاظت کہ اس میں ہم کوئی مطلب وہ نہ ہو جی, بلکہ جو ہے مطلب یہ کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کر سکیں. تو یہ نعبت مقام نعبت کی طرف جانا ہے. باقی یہ والی بات ہے کہ جو اس میں ہیں باقی قناعت والی باتیں ہیں اور دوسرے وہ حالات پر منحصر ہے. جب ایک انسان اپنے معمولات اپنے شیخ کو بتاتا ہے تو شیخ اس میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کو کون کون سے مسائل اور ان کے مسائل کس ترتیب کے ساتھ زیادہ بہتر درست ہوں گے, تو اس ترتیب سے ان کو پہلے سکتا ہے.
جس طرح نفس کی اصلاح کے سٹیپس ہوتے ہیں, دل کی اصلاح اور عقل کی اصلاح, اس میں بھی اس طرح کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں؟
نفس کی اصلاح کے سٹیپس ہیں, دل کی اصلاح میں ابتدا میں سٹیپس ہوتے ہیں, لیکن اگر جذب حاصل ہو جائے تو وہ سارے ایک وقت میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت سارے مسائل کا جڑ ہے, اور دنیا کی محبت اگر اللہ پاک کے ساتھ محبت ہو جائے تو مان نکل بھی سکتی ہے, اسی کو جذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم لوگ دل کی جو اصلاح ہے اس میں ضروری نہیں کہ سارے مراقب آپ کسی اوپر آئے, جس جہاں تک مطلب اس کو اس حد تک بات ہو گیا کہ اس کے نفس کا سلوک آپ فیل کر سکتے ہیں وہ دل اسٹاپ کر کے اسے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو باقی جو نفس جو نفس کا سلوک ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہے. ٹھیک ہے نا,
دل کی اصلاح.
ہاں تو میں نے کہا تھا کہ دل کی اصلاح جو ہے نا وہ تو مان بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جائے, وہ جذب کی کیفیت ان کو کسی طریقے سے حاصل ہو جائے, تو ایسا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو جذب ہے جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹے اندر رہیں, بلکہ اس کو فوراً نفس کی اصلاح کے اندر استعمال کر لیں.
یہ جو ہم نے ایک ماڈل ڈسکس کیا تھا کہ روح جو ہے اس کو مقام قلب کے اندر, روح جو ہے اس کو نفس نے جکڑ رکھا ہے, جب اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ کوشش کر,
یعنی اس کے ذریعے سے جدا کر.
ٹھیک ہے, یعنی اس ماڈل کے اندر جب ہم نے دیکھا تھا نا کہ یعنی روح جو ہے وہ نکلنے کی اس سے کوشش کرتا ہے اور پھر نفس کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے, ہمیں کرو, تو اس ماڈل کے اندر عقل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟
اصل میں میں نے بتایا تھا کہ ذکر اور فکر تو اس کا ہماری طرف سے وہ تو چلتا رہے گا نا, اس کے ساتھ پھر اندازہ چلتا رہے گا. لیکن جس وقت روح آزاد ہو گیا تو روح آزاد ہونے کے بعد روح ملائلہ پہنچ گیا, ملائلہ پہنچ گیا تو ملائلہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. ملائلہ کے تعلق کی وجہ سے چونکہ عقل اور قلب یہاں قریب ہے اور روح کا تعلق ملائلہ کے ساتھ ہے, تو اس وجہ سے اس کا تعلق بھی ملائلہ کے ساتھ ہو جائے گا, کیونکہ وہ انفارمیشن اس کے ذریعے سے اس کو ملے گی. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ ادھر پہنچ جائے گا, یہ سر بن جائے گا, عقل سر بن جائے گا. جب عقل سر بن جائے گا تو اس کے ساتھ جب رابطہ ہو جائے گا تو اب عقل سر کے ذریعے سے وہ سوچے گا جو وہاں وہ سوچتا موت کے بعد, وہ ادھر سوچنا شروع کر دیتا ہے. منہ تو قبل انتم ہو تو ہو جاتا ہے, لہٰذا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے.
اچھا دیکھ, کوشچن ہے کہ یہ جو سلاسل جسر آج کل تو یعنی مشائخ کتاب میں چھپوا دیتے ہیں یا لکھ کے دیتے ہیں اجازت, تو صحابہ کرام سے جس طرح آتا ہے, ایک دفعہ یہ خیال سے مہینہ پہلے یہ سوال والی مجلس میں کسی نے باہر سے بھی پوچھا تھا, انگلینڈ سے ہے کسی نے, کہ اس کا یعنی ہم کس طرح کہیں گے کہ جی صحابہ کرام نے اجازت دی یا صحابہ کرام سے, تو اس وقت کیا طریقہ کار تھا اور یہ ڈاکومنٹیشن کب سٹارٹ ہوئی, یعنی اس کو اگر یعنی پروسیس کو بیان کیا جائے.
ڈاکومنٹیشن تو میرے خیال میں بہت لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, میرے خیال میں ریسنٹلی حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت میں بھی کسی کو دستخط تو نہیں کروایا جاتا کہ میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں, بلکہ باتوں باتوں میں کہہ دیتے اچھا بھائی کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو سکھا دیا گا. تو یہ اس وقت کی اجازت مطلب کوئی کہ وہ ہو جاتی تھی, اس کو ٹرمنالوجی تھی جس سے لوگ سمجھ جاتے کہ یعنی اس کو اجازت دے دی گئی. میرے سامنے تسیم حق صاحب رحمۃ اللہ کو جو اجازت دی گئی تو کن الفاظ سے بتاتا ہوں. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اب بولے جی تو آپ کو مزاکور کی ڈبولی کرنا آپ کو سب نور والے بہت شروع کا وہ بولیے جو تم اپنے گھر میں جمع کر رہے تھے آپ اسے اب دوسرے لوگوں کو بھی لے دیا کرو, یہ ان کی اجازت تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے کی بات تھی. تو یہ اصحاب کرام کے دور میں جو حضرات جس کے ساتھ بیٹھتے ان کے اوپر ان کو اعتماد بھی ہوتا تو ان کو ان کا صاحب کہتے تھے, ان کا صاحب کہتے تھے. یہ بات صرف تزکیہ میں نہیں کی بلکہ فقہ میں بھی بات تھی. صاحبین امام محمد امام ابو یوسف صاحبین کہلاتے ہیں نا, تو مطلب یہ کہ وہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے صاحب تھے. ٹھیک ہے نا, بعد میں یہ بھی جاری ہو گیا کہ ان کو ٹوپی دیتے تھے, جیسے ہم دستہ بندی ہوتی ہے پگڑی پہنائی جاتی ہے وہ ٹوپی دیتے تھے. تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ تو مختلف طریقے ہوتے تھے. تو البتہ یہ والی بات ہے کہ اس وقت کے دور کے لوگوں نے ان سے کیا معاملہ کیا, ان نے ان کو ان کا وہ نائب سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا, اگر سمجھا تھا تو اس کا مطلب وہ خلافت کی مطلب تھی. یہ والی بات تھی,
یعنی صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کہہ کے
اسی انداز سے مطلب یہ کہ ان کو
اور جس طرح جس طرح
ہمارے علیہ السلام نے کیا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ان سے فرمایا ہے کہ یہ اس علاقے میں بعض عام کہہ سکتے ہیں آپ بعض کے لیے
لہٰذا جیسے ہمارے شجرے میں بھی میرے خیال سے پتہ نہیں 10 یا 13 صحابہ کرام کے نام ہیں, تو صرف انہوں نے آگے چلائے ہیں, باقیوں کے معروف نہیں ہوئے.
باقیوں کے معروف نہیں ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہمارے ایک نے اس طرح کیا بھی جس خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ان کا شعبہ جو تھا نا وہ جہاد والا تھا, میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تفسیر قرآن والا تھا میں بھی, ہاں جی تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی اپنا اس طرح فقہ کا اور چیزوں کا تھا. تو جن کا جو جو شعبہ یعنی کامن ہو زیادہ پرومیننٹ ہوا اس کے حساب سے جان رہے ہیں, تو ان حضرات کا اس میں ہوا.
اچھا حضرت, ایک تو جس طرح یہ شاہ ابو سعید والا جو واقعہ ہے تو اس میں تو وہ خود بہت ڈیٹرمنٹ تھے کہ میں نے نفس کی اصلاح کرانی ہے, بے شک ناز و نعم میں پلے تھے اور انہوں نے بہت ہائی لیول پہ اپنی اصلاح کرائی یعنی مجاہدہ کیا, لیکن آج کل تو کوئی یہ اس کے لیے آئے گا ہی نہیں نفس کے لیے, تو اس کے لیے پھر یہی جذب والا طریقہ ہی چلے گا نا کہ ذکر اور جذب کرا کے پھر
اس کے لیے. جو ارشاد فرمایا ہے کہ نقشبندی سلسلہ عوام کے لیے زیادہ مفید ہے اور چشتیہ خواص کے لیے زیادہ مفید ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ٹھیک, چشتیہ میں مجاہدہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جو خواص میں ہو.
ٹھیک,
خواص میں تبھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے. تو جو جو نقشبندی حضرات ہیں انہوں نے پہلے سے چونکہ عوام کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جن کا نہ بھی ہو ان کا بھی ہو جائے, تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے لیے وہ مفید ہے, عوام کے لیے مفید. ان عوام کا انتظام نقشبندی حضرات کے ہیں.
ٹھیک. اور حضرت جیسا بھی آپ نے آخر میں تکبر والی مثال دی ہے, تو جس طرح میجورٹی, تو ہم لوگ بھی اسی طرح ہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیماری کا, تو وہ جب پتہ ہی ہوگا تو
اصل میں علاج کریں. جس وقت شیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے, جب ان کو اپنے احوال بتاتے ہیں وہ پھر اس کے لیے واقعہ ہوتا ہے, شیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تو اس میں تکبر ہے, اس میں یا ریا ہے, اس میں یہ ہے, اس سے اندازہ لگا ہے. بعض اس کو بتاتے بھی نہیں ہے لیکن وہ ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ ان کو اس معاملے میں کچھ کرنا ہے, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ راستہ بنا لیتے ہیں.
اور عام بندہ جو ہے اس کو, جس کا تصوف سے تعلق نہیں ہے, تو اس کو مجالس میں لایا کریں تو اس سے یعنی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اندر مسائل.
بالکل آپ کی صحیح بات کہ پہلا سٹیپ ہی تذکیر ہے, تذکیر پہلا سٹیپ ہے. تبلیغی جماعت والے جو کرتے ہیں یہ جو مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تذکیر سے تیار ہوتے ہیں.
تذکیر سے کیا مراد؟
یہ بیان اور اچھا یہ جو آپ دھیانی کراتے ہیں فضل کے اندر ذکر تنف المؤمنین قرآن پاک میں بھی ہے نا, تو تذکیر کے ذریعے سے وہ جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر ان سے وہ مجاہدات بھی کروا لیتے ہیں, سارا کچھ کروا لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ تو تذکیر ہے, پھر اس کے بعد مشائخ کے پاس آنا ہے. مشائخ کے پاس جس وقت آ جاتے ہیں تو مشائخ میں مناسبتیں ہوتی ہیں, نسبتیں ہوتی ہیں, تو جن کے ساتھ مناسبت ہو تو ان کی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اور اس کے بعد پر عمل کرنا ان کو نصیب ہوتا ہے. نتیجے تک اگر غیر تک تعلق پہنچ جائے تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے وہ شیخ جو ہے نا اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کو کس انداز میں چلانا ہے اور اس کے حساب سے پھر اس کے لیے پروگرام بنا لیتا ہے.
دس مقامات کے بارے میں تفصیل سے طے کرنے کا کہا گیا, تو تفصیل سے کوئی مطلب ایسا بھی ہے کہ پارشل طے ہوتے ہوں یا اجمالی طے ہوتے ہوں؟
جی ہاں, ہو سکتا ہے. تفصیل سے طے کرنا مطلب وہ ہے لازم ہے فرمایا. بعض دفعہ ناقص حالت میں بھی بعض بزرگ کام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یا یوسف کے خلاف دے دیتے ہیں, تو اس بنیاد پر کہ چونکہ ان کو مناسبت ہو گئی ہے اور رابطہ کا رہے گا تو ان شاء اللہ العزیز آہستہ آہستہ اس تک پہنچ جائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو صحیح بات تک پہنچنے کے لیے تو تفصیل کی ضرورت ہے.
حضرت یہ طریقہ یہ نقشبندیہ کی جدید ترتیب کے اندر جیسا نفس کی اصلاح کے لیے مجاہدوں کا ایک نصاب بتایا گیا ہے اور دل کی اصلاح کے لیے ذکر اذکار کا یا مراقبات کا نصاب ہے, تو کیا اس طرح ہمارے ہاں یہ مشائخ کے ہاں عقل کی اصلاح کے لیے بھی کوئی باقاعدہ نصاب ہے ذکر اور فکر کا؟
جی کیوں نہیں, مراقبات کے اندر ہی موجود ہے. مراقبات کے اندر موجود ہے کہ آپ جو فکر مراقبات ہیں, بعض مراقبات بالکل فکر کے ہی ہوتے ہیں, یعنی اس میں آپ فکر کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کئی لوگوں کو یہ مراقبہ بتایا کہ سوچیں کہ میں آج کون سے اچھے اچھے کام کر سکتا ہوں آج, اور کون کون سے کام میرے برے ہیں, مطلب یہ کہ جو مطلب جو مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. ہاں جی, اور اس طریقے سے مطلب بہت ساری باتیں جو ہیں مطلب اس سوچ کے ساتھ منحصر ہوتی ہیں کہ جیسے آپ ذکر کر لیں, ذکر کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہہ دیں کہ میرے نفس کے اندر کون کون سے یوگ ہیں اس وقت جن کی میں اصلاح کر سکتا ہوں یا مجھے کرنا چاہیے, یہ سارے فکر کی باتیں. تو یہ
حضرت یہ جو ذکر دیا جاتا ہے, کیا یہ ذکر اس کے اندر بھی کاؤنٹ ہوگا ذکر اور فکر والے میں, عقل کے اصلاح کے لیے بھی یہی ذکر ہے یا اس کا الگ ذکر ہوگا؟
اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو دل کی اصلاح کے لیے ہے, لیکن دل کی اصلاح کے ساتھ جب آپ فکر کریں گے تو ذکر کا کیا مقام ہو جائے گا. چلو پھر میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہے کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں جو ہمارا طریقہ آج کل کیا ڈیوائس ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو یہ والی بات ہے کہ جو یہ باتیں آپ سمجھ گئے کہ نقشبندی سلسلہ عوام کے لیے. جب نقشبندی سلسلہ عوام کے لیے تو آج کل عوام ہی زیادہ مطلب ہے جو ان کو, لیکن وہ نقشبندی سلسلہ جس میں یہ ادارے آج کل کے حالات کے ساتھ مسائل بھی حل ہو جائے, تو وہ پروسیجر جو نقشبندی سلسلے کا ہے اگر ہم اپنے سلسلے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں تو آج کے لیے دور میں یہ بہتر کام کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ والی بات ہے کہ ہم نے سوچا ہے اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں مطلب اس میں لکھا ہے, ہم وہ اتفاق سے ہمیں نہیں لایا ورنہ اسی سے میں تعلیم کرتا, وہ یہ ہے کہ سب یہ چہرے پہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے, جہاز ٹیکسی کر رہا ہے پھر اوپر جا رہا ہے پھر اپنے سفر پر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے پھر ٹیکسی کر کے پہنچ جاتا ہے, ہاں جی یہ ہمارے مجھے وجہ راستہ ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم سلوک کی بالکل کچھ بنیادی چیزیں پہلے کریں گے جو آسان ہے, آسان سے مراد ہے بنیادی ہے, مثلا مقام توبہ, ہاں جی مقام انعامت, ہاں جی اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ مقام قناعت عسرت یہ ہم کر لیں. اب یہ تین مقامات پہلے ہم کر لیں, اس کے بعد ذکر اذکار ہمارے بعد شروع کریں, اس سے عروج حاصل ہوتا ہے, منع کے بعد کے ذریعے سے عروج حاصل ہوتا ہے, ہاں جی اور پھر جو ہے مطلب یہ کہ اس سے جو مطلب وہ حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنی منزل ہم طے کرتے ہیں, جذب کے ذریعے سے جو عروج ہوتا ہے وہ طے کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ ہم لوگ نزول حاصل کرتے ہیں, وہ ہے کہ اپنا احتساب کے ذریعے سے نزول حاصل کرتے ہیں, پھر یوں کہتے ہیں کہ جو سلوک کے چیزیں ہماری رہ گئی ہیں مطلب مقامات زیادتی پہلے تو ہو گئی تو سات مقامات رہ گئے ہیں, تو سات مقامات ہم بعد میں طے کرتے ہیں, اور اس بعد میں طے کرنے سے سبحان اللہ یعنی وہ ایک ہمارا سلوک مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں والی بات ہے کہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ جس وقت تین مقامات ہمارے طے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم مراقبات وغیرہ دیتے ہیں تو یہ مراقبات ہم مکمل پہنچانا ضروری نہیں ہے کہ سارے مراقبات ہم طے کرا دیں, لیکن یہ سارے مراقبات جو ہیں جس جتنے بھی ہو جائیں لیکن اس میں اتنا شوق آ جائے کہ وہ مقامات طے کر سکیں پھر ان کو مقامات کے لیے جائیں گے, اور جس وقت مقامات طے ہو جائیں گے تو پھر سبحان اللہ پر وہ سے فلّہ یہ کاموں پہ ان کو لگا دیں مطلب چاہے اس کو چل پڑیں گے. تو ہم نے سلوک کو اس قدر مختصر بھی کر لیا لیکن اس طریقے سے تقسیم کر لیا کہ کچھ حصہ سلوک کے مقامات کا یعنی اس سے پہلے ہو, اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم سارا بعد میں کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ عروج اتنا زیادہ ہو جائے اور سلوک ساتھ بالکل نہ ہو تو یہ بالکل ہی کہیں نکل نہ جائے ہمارے ہاتھ سے, ہاں اور یہ مزید متوقع نہ بن جائے, ہاں جی کہ اسی جوش میں لائے وہ اس میں لگے رہے اور اپنے آپ کو کامل سمجھ کے بالکل رہ جائیں, تو اس وجہ سے اتنا سلوک پہلے طے کرنا ضروری ہے تاکہ یہ کم از کم جیسے قناعت ہے, اب قناعت ضروری ہے نا, اگر قناعت قناعت نہیں ہوگی تو پھر تو آدمی پتہ کہاں سے کام ہو جائے, تو اس وجہ سے یہ تین مقامات پہلے اور پھر اس کے بعد ذکر اذکار ہونے کے بعد اور ہونے کے بعد کے بعد پھر جس وقت جتنا جتنا کہ مطلب اس کو اتنا شوق ہو جائے یعنی اتنے استعداد میں آ جائے کہ سلوک کے مقامات پہ کر سکے پھر سلوک کے مقامات یہاں اور اسی پر ماج کو زیادہ کے لیے مطلب پریس کر دیں, وہ جو مقامات ہیں اس کو پھر تفصیل طے کرنے کے لیے ہم راستے بنا رہے ہیں الحمد للہ, اور اس کے لیے پھر رابطے بھی رکھیں گے, مجاہدات بھی الحمد للہ تیار ہو رہے ہیں, کافی ماشاء اللہ لوگوں سے انفارمیشن آ رہی ہے جو ہم جن کو ہم نے مجاہدات دیے ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تو کافی لیڈیز میں تو بہت فائدہ ہوا ہے الحمد للہ کیونکہ لیڈیز نے مجاہدات کافی لی ہے, مردوں نے تو کم لیے لیڈیز نے کافی لی ہے, یعنی آپ اندازہ کر لیے کہ عجیب عجیب مجاہدات مجاہدات میں نے دیے ہیں مطلب جو ان کے لیے بڑی مشکل ہے جیسے خاموش رہنے کا, ہم لیڈیز کے لیے خاموش رہنا کتنا مشکل ہے, یہ ماشاء اللہ وہ مشاہدہ تو کرتی ہے اور غسل بسر بھی تو پھر وہ ہے اور کچھ نا ماشاء اللہ نے اپنے پسندیدہ کپڑوں میں جو سب سے پسند کا پسندیدہ کپڑا ہے مگر کپڑے ہیں وہ ایک مہینے نہ پہننا جو ان کے سب سے پسندیدہ کپڑے ہیں ایک مہینے پسندیدہ کھانا ایک مہینے اس طریقے سے جو مطلب یہ ہے کہ اور جو ہمارے طبیعت کے اوپر جو بہت ڈالنے والی چیزیں اس کے ذریعے سے مجھے یہ راستے الحمد للہ جو ہے تو ان شاء اللہ مزید اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس طریقے سے
یہ بھی بک کی فارم میں آئے گا یا
ظاہر تفصیلات تو بک میں نہیں آ سکتی اشارے تو آ جائیں گے نا
ٹھیک
اشارے آ جائیں گے وہ دوسری کتاب جو ہے اس میں آ جائیں گے یہ ابھی جو تبدیل ہو رہے ہیں یہ طریقہ نقشبندی کی جو تبدیل اسی میں آ رہے ہیں
ٹھیک ہے
اس میں ہمارے لیکن ہم نے زیادہ اب جو جیسے پہلے یعنی مجھے بھی پکڑا سا تھا میں نے کتابیں جو دیکھی تھیں دوسروں کی تو میں اس انداز میں سوچ رہا تھا مجھے منع کر دیا گیا تو بس منع کر دیا گیا تو پتہ چل گیا کہ اس میں رست خیر نہیں ہے مطلب یہ کہ آج کل کے دور میں وہ اتنی تفصیلی چیزوں کی طرف جانے میں خیر نہیں ہے بس جتنا انسان کو جذب حاصل ہو جائے سلوک کے لیے تیار ہو جائے بس وہ کافی اس سے زیادہ نہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیز سلوک بن جاتا ہے نا کسان کا کہ آپ اتنا جذب حاصل کر لیں کہ بس آپ مجاہدے کے لیے تیار ہو جائیں تو ضرورت ہی پوری کرنے والی بات ہے نا ضرورت ہی پوری اور اگر آپ نے ہمارا کے بعد کو ہم مقصود بنا لیا تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا لہٰذا اس کو مقصود نہیں بنانا بلکہ اس کو ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ہے بس اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجاہدات اور مراقبات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا مطلب اتنا سلوک اتنا جذب طے کر لے کہ اسے اس کا کام کر سکے اس سے زیادہ جذب اس کو چاہیے ہوتی ہے کسی اور مشکل کام کے لیے تو یہ بائی اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں کافی ہے